الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة وما من صدقة أحب إلى الله عز وجل من قوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ ایک حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقرب صحابیوں میں سے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یعنی جو آدمی مجھے اس بات کا یقین دلا دے اطمینان کرا دے کہ وہ ان دو چیزوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ جنت ملے گی. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ ضمانت کسی معمولی آدمی کی نہیں حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے کہ اس کو جنت نصیب ہوگی. وہ کیا چیزیں ہیں دو؟ فرمایا کہ اس کے جسم کے دو حصے ہیں ان کے بارے میں ضمانت دے دے گارنٹی دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا. ایک فرمایا کہ جسم کا وہ حصہ جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے, جبڑوں کے درمیان جو حصہ ہے جسم کا یعنی اس کا منہ اور اس کی زبان, اس کے بارے میں گارنٹی دے دے کہ اس کو وہ غلط استعمال نہیں کرے گا. اور دوسرے جسم کا وہ حصہ جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے اور اس سے اشارہ ہے انسان کی شرمگاہ کی طرف کہ اس کی اطمینان دلا دے اور اس کی گارنٹی دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا, کسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوگا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہے تو چھوٹا سا ارشاد مختصر سا ارشاد ہے لیکن حقیقت میں بڑے عظیم معانی اس میں پوشیدہ ہیں. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انسان جتنے گناہ کرتا ہے اس کا بنیادی سبب انسان کے جسم کے یہی حصے ہوتے ہیں. یعنی شرمگاہ سے اشارہ ہے انسان کی جنسی اور نفسانی خواہشات کی طرف، کہ جب وہ جنسی خواہشات اپنے قابو میں نہیں ہوتی اور حدود کی پابند نہیں رہتی تو پھر اس کے نتیجے میں بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں. اللہ بچائے، جو زناکاری یا بدکاری ہے وہ تو انتہا درجے کی چیز ہے، لیکن اس سے کم تر جس کو حدیث میں آنکھوں کے زنا سے تعبیر کیا گیا یا ہاتھوں کے زنا سے تعبیر کیا گیا یا کانوں کے زنا سے تعبیر کیا گیا، کہ آنکھوں کو استعمال کرنا اپنی جنسی اور نفسانی خواہشات کو کے ماتحت، نامحرم کو لذت لینے کی غرض سے ناجائز طریقے پر دیکھنا، یہ بھی اسی میں داخل ہے. اور فحاشی کی باتیں سننا یا کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے. تو جو آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر رہا وہ بھی درحقیقت اپنی شرمگاہ یعنی جنسی خواہشات کو قابو میں نہیں ہے، اس کے قابو میں نہیں ہے. اگر وہ قابو میں ہوتی تو آنکھوں کا بھی زنا نہ ہوتا، آنکھوں کی بھی کا بھی گناہ نہ ہوتا، کانوں کا بھی نہ ہوتا. تو ایک تو جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کا جو بنیادی سرچشمہ ہے یا تو یہ انسان کی نفسانی اور جنسی خواہشات ہوتی ہیں جو اس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں، یا پھر پیٹ کی ہوتی ہے کہ آدمی حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، روزی کما رہا ہے حرام طریقے سے، ناجائز طریقوں سے، اور جو کھانا کھا رہا ہے، جو لقمہ کھا رہا ہے منہ سے، تو وہ حرام طریقے سے جا رہا ہے. تو منہ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، یعنی منہ کے ذریعے حرام چیزیں یا حرام طریقے سے حاصل کی ہوئی چیزیں انسان کھا رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے حرام کا. اور تیسری چیز جو انسان کی کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہے وہ اس کی زبان، یعنی زبان کے کا غلط استعمال، وہ اس کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے. اس واسطے حضرات صوفیاء کرام رحمتہ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ سارے گناہوں کو اگر دیکھو تو تین قسم کی خواہشیں ہیں جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں. ایک شرمگاہ کی خواہشات، یعنی شرمگاہ کے غلط استعمال کے اس سے متعلق گناہ، دوسرے پیٹ کے غلط استعمال کی بنا پر گناہ، اور تیسرے پیٹ کی خواہشات، اور تیسری زبان کی خواہشات. سارے گناہ جو ہیں وہ انہی تین خواہشوں کے گرد گھومتے ہیں. یہ قابو میں آ جائے، یہ کنٹرول میں آ جائے، اور ان کے بارے میں انسان اس بات کا تہیا کر لے کہ ان خواہشوں کو اپنے قابو میں رکھے گا، اور جو جائز حدود ہیں صرف انہی میں استعمال کرے گا، ناجائز اور حرام سے پرہیز کرے گا، تو بس سارے گناہوں سے الحمدللہ نجات ہو گئی. ان میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ جو جبڑوں کے درمیان چیز ہے، یعنی زبان اور منہ، اس کو جو خاص طور پر آپ نے ذکر فرمایا وہ اس واسطے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں، اس گناہ میں آدمی بہت ہی زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں. زبان کے جو گناہ ہیں وہ ایسے ہیں کہ اچھے خاصے متقی، پرہیزگار، پڑھے لکھے، عابد، زاہد، عبادت گزار، نماز روزے کے پابند، متشرع ہر طرح کے اعتبار سے، لیکن وہ زبان کے گناہوں میں بکثرت مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ بچائے. جس دوسری چیز کا آپ نے ذکر فرمایا، ماں بہن ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کا جو ذکر فرمایا، یعنی جنسی خواہشات، وہ ہر ایک کو اس کو ناجائز استعمال کرنے کا مواقع نہیں ہوتے، اور اس کی شناعت اور قباحت اور برائی بھی دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. کون مسلمان ہے جو اللہ بچائے زنا کاری کو اچھا سمجھتا ہو، برائی سمجھے گا. لیکن زبان کے گناہ ایسے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنے انسان زبان کے ہاتھوں گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور توجہ بھی نہیں ہوتی، فکر بھی نہیں ہوتی، احساس بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات غفلت کی حالت میں زبان کو غلط استعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ بچائے وہ انسان کو گناہوں کے ایک مجموعے میں داخل کر دیتی. اس لیے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان اکثر خطایا بنی آدم فی لسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کے بنی آدم یعنی انسان کے بیشتر گناہ جو ہیں وہ اس کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں، بیشتر زیادہ تر گناہ وہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اس کی جواب دہی انسان کو کرنی ہوگی کہ فلاں وقت تم نے فلاں بات کہی تھی، اس کی جواب دہی کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. تو ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب لاڈلے صحابی ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا جو بات ہم زبان سے نکالتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا آخرت میں؟ جو بات ہم زبان سے کہتے ہیں، کوئی لفظ زبان سے نکالتے ہیں، تو کیا اس کا بھی آخرت میں حساب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جواب دہی کرنی ہوگی؟ تو اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو ہم سب کے لیے بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے. فرمایا کہ هل يكب الناس على مناخرهم الا في النار الا حصائد السنتهم او كما قال صلى الله عليه وسلم. فرمایا کہ انسانوں کو جہنم میں اونھے منہ گرانے والی کون سی چیز اتنی زیادہ ہے جتنی انسان کی زبان؟ انسان کی زبان وہ چیز ہے جس کی بدولت، جس کے غلط استعمال کے نتیجے میں بے شمار انسانوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو یہ جواب میں فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ جو بات ہم زبان سے نکالتے ہیں اس کا حساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آخرت میں تو جہنم میں لے جانے والی سب سے بڑی خطرناک چیز جو ہے وہ انسان کی زبان ہے، اس کی وجہ سے بے شمار انسان جہنم میں جائیں گے. تو اتنی زبردست گناہوں کے خطرے کی چیز ہے یہ زبان، اگر اس کو آدمی قابو میں نہ رکھے. ایک طرف اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت ایسی عطا فرمائی ہے، اگر آپ دیکھو تو یہ نعمت اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کی بدولت آدمی اپنے دل کی بات دوسرے کے سامنے بغیر کسی تکلف کے ظاہر کرنے پر قادر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نظام رکھا ہے کہ دل میں ایک بات پیدا ہوئی، دماغ میں آئی، اور دل میں ارادہ ہوا کہ میں اس بات کو زبان سے نکالوں، تو دماغ کا ایسا کنیکشن رکھا ہے زبان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ادھر دماغ میں آئی اور ادھر فوراً زبان سے نکل گئی، آواز پیدا کر دی، حروف بنانے کا کی ایک مشین اللہ تعالیٰ نے زبان کے ذریعہ لگا دی ہے کہ اس سے حروف بن رہے ہیں، آواز نکل رہی ہے اور دوسرے کے کان کی طرف پہنچ کر وہ اپنے دل کی بات انسان دوسرے کے سامنے کر لیتا ہے. اور یہ نعمت انسان کو بچپن سے ملی ہوئی ہے اور مرتے دم تک یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مشین کام کر رہی ہے، نہ کبھی گستی ہے، نہ کبھی اس کے کوئی اوور ہالنگ کرنی پڑتی ہے، نہ کبھی اس کی سروس کرنی پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفت بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی پیسے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو عطا فرما رکھی ہے کہ جب چاہے اس سے اپنے دل کی بات دوسرے کے سامنے کہہ دیں. قدر اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ محنت کرنی پڑی، نہ پیسہ خرچ کرنا پڑا، بیٹھے بٹھائے مل گئی اور صبح شام استعمال ہو رہی ہے، تو اس لیے قدر نہیں ہوتی. اللہ بچائے کبھی اگر کسی کی قوت گویائی پر بند ہو جائے، بولنے کی طاقت سلب ہو جائے، اس وقت پتہ چلے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے ایسے مناظر کہ آدمی اچھا خاصا بولتا آدمی ہے، اپنی بات کہنے پر قادر ہے، لیکن فالج ہو گیا اور فالج ہوتے ہی ہونے سے زبان بند ہو گئی، اب بول نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، دل میں باتیں آ رہی ہیں، اپنی کوئی ضرورت دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا چاہ رہا ہے لیکن زبان نہیں اٹھتی، کام نہیں کرتی، کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا، اس وقت آدمی کی بیچارگی کا عالم آپ دیکھیں کہ مفلوج آدمی جو بولنے پر قادر نہ ہو اس کی بیچارگی کا کیا عالم ہوتا ہے کہ کہنا چاہتا ہے ایک بات لیکن کہہ نہیں پاتا. اللہ بچائے یہ حالت ہو جاتی ہے. اس وقت کوئی پوچھے اس سے کہ بھائی تمہاری گویائی تمہیں واپس مل جائے گی مگر اپنی ساری دولت خرچ کرو تو مل جائے گی، تو ساری دولت خرچ کرنے پر راضی ہو جائے گا کہ کسی طرح میری گویائی واپس آ جائے، بولنے کی طاقت مجھے واپس مل جائے. یہ واقعات ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ کسی پر فالج ہو گیا، کسی کی زبان بند ہو گئی اور بات کہنے پر قادر نہیں رہا، لیکن اس سے سبق نہیں لیتے، عبرت حاصل نہیں کرتے. میں نے دو آدمی ایسے دیکھے اپنے سفروں کے دوران کہ ان کی زبان بھی ٹھیک، زبان حرکت دینا چاہیں تو حرکت دے سکتے ہیں، کوئی فالج والج نہیں ہے، لیکن گلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک مادہ رکھا ہے جس سے کہ زبان کی حرکت سے آواز نکلتی ہے، وہ حصہ ختم ہو گیا، اس نے کام کرنا بند کر دیا. اب زبان ہلاتا ہے، الفاظ زبان سے ادا کرنا چاہتا ہے لیکن آواز نہیں ہے، اور آواز نہ ہونے کی وجہ سے وہ بس زبان حرکت کر کے رہ جاتی ہے اور لفظ دوسرے کے سمجھ میں نہیں آتے، گلے کا ایک حصہ جو ہے وہ بیکار ہو گیا جس سے آواز نکلتی. تو میں نے دیکھا کہ اس کا کوئی اور علاج تھا نہیں، ڈاکٹر نے اس کو ایک آلہ دیا ہوا تھا لمبا سا جیسے مائکروفون ہوتا ہے اس طرح کا ایک آلہ تھا، جب کبھی کوئی بات کرنا چاہتا تھا وہ آلہ اپنے گلے پر لگاتا تھا، زور سے دباتا تھا اس گلے کو، جب وہ زور سے اس آلے سے گلے کو دباتا تو آواز نکلتی، اور وہ آواز بھی انسانوں جیسی نہیں، وہ آواز بھی کچھ جانور جیسی نکلتی تھی، جیسے کوئی جانور بول رہا ہو، اور ایسی آواز نکلتی تھی بچے سنتے تو ہنس پڑتے تھے اس کی آواز سن کے. تو میں اس کی بیچارگی کا عالم دیکھتا تھا کہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اچانک دل میں کوئی بات آئی کہنا چاہتا ہے تو پہلے وہ آلہ تلاش کرتا کہ آلہ مل جائے، اور آلہ لگا لے کر پھر یہاں پر لگاتا، پھر کوئی بات کہتا اور وہ بھی بمشکل دوسرے آدمی کی سمجھ میں آتی. وہ دیکھ کر منظر دیکھ کر عبرت ہوئی کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے زبان بھی عطا فرما رکھی ہے اس طرح کے جب چاہیں ہلا دیتے ہیں جب چاہیں اپنی بات کہہ دیتے ہیں اور اس زبان کی حرکت سے آواز دوسرے تک پہنچانے کا آٹومیٹک نظام آپ نے ایسا بنا رکھا ہے کہ اس کے لیے کوئی سوئچ دبانا نہیں پڑتا کوئی مشین آن نہیں کرنی پڑتی بلکہ خود بخود وہ بات دوسرے تک پہنچ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمت ہے جو عطا فرما رکھی ہے, اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اس کو اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کرو. ہم نے تمہیں تمہارے اوپر ضرورت میں استعمال کرنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی, صرف یہ ہے کہ اس زبان کو اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کے اندر استعمال کرو, اس کو جھوٹ میں استعمال نہ کرو, اس کو غیبت میں نہ کرو, اس کو چغلی میں نہ کرو, اس کو کسی کی دل آزاری کرنے میں نہ کرو. یہ چند پابندیاں لگا دی ہیں اور پھر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی ضرورت میں استعمال کرنے کا ایک وسیع میدان عطا فرما دیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کر دیا کہ اگر اس زبان کو تم صحیح استعمال کرو تو اس زبان ہی کے ذریعے تم اگر چاہو تو اپنے لیے نیکیوں کے ڈھیر لگا سکتے ہو جو آخرت میں تمہارے نام اعمال کے اندر اضافہ کرنے والی ہوں گی اور جن کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے عظیم درجات عطا فرمائیں گے, یہ اس کے ذریعے ڈھیر لگا سکتے ہو. آپ اندازہ کیجئے کہ اسی زبان کو استعمال کر کے کافر مسلمان ہوتا ہے. کافر کیسے مسلمان ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھ کر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کلمہ ہی تو ہے جو انسان کو کفر سے نکال کر اسلام میں لاتا ہے, جس کے معنی جہنم سے نکال کر جنت میں لاتا ہے. ایک لمحے میں اس زبان کی بدولت انسان جہنم کے ساتویں طبقے سے نکل کر جنت کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچ جاتا ہے. اور ایسی مثالیں ہیں جن میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ وہ صرف اس کلمہ شہادت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیدھا جنت میں پہنچا دیا. حدیثوں میں واقعہ آتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا, خیبر کے قلعے کا, یہودیوں کا قلعہ تھا, اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا. لشکر صحابہ کرام کا چاروں طرف پڑا ہوا تھا. تو اس وقت خیبر کے اندر ایک شخص چرواہا تھا جو لوگوں کی بکریاں لے کر مزدوری کیا کرتا, بکریاں لے کر قلعے سے باہر نکلتا اور بکریوں کو چرا کر واپس لے جایا کرتا تھا اور اس کے پیسے وصول کیا کرتا تھا. اور تھا وہ سیاہ فام, یعنی کالا, اس کا سارا بدن سیاہ تھا کالا تھا. وہ اپنی بکریاں لے کر خیبر کے قلعے سے باہر نکلا تو اسے چاروں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا لشکر پڑا ہوا دکھائی دیا اور اس کو پتا تو تھا ہی کہ مسلمانوں نے خیبر کا محاصرہ کر رکھا ہے. تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جا کے پوچھوں تو صحیح کہ یہ حضرات کیوں آئے ہیں, کیا مقصد ہے ان کا. تو وہ بکریوں کو ہنکاتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کے پاس پہنچ گیا اور وہاں جا کر کسی صحابی سے پوچھا کہ تمہارے سردار, تمہارے بادشاہ کون ہے. تو جس صحابی سے پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں بادشاہ تو کوئی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تشریف فرمائے, ہم انہی کی قیادت میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں. کہا کہ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم خود جا کے پوچھ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اچھا وہ کیا میں بادشاہ کے پاس جا سکتا ہوں, ان سے مل سکتا ہوں؟ کیونکہ اس کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ ایک چرواہا, معمولی حیثیت کا چرواہا, وہ جا کے کسی مملکت کے سربراہ سے ملاقات کر لے گا براہ راست. تو بڑا اس کو تعجب ہوا. کہا نہیں نہیں تم اگر جانا چاہو تو ہم تمہیں لے جاتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام لے گئے. جا کے دیکھا تو نہ کوئی شان و شوکت تھی, نہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کا انتظام تھا. ایک معمولی خیمہ تھا, اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. جا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر وہی بات جو صحابہ کرام سے پوچھی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی توحید کی کہ بھئی ہم تو یہ توحید کا کلمہ پھیلانے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا سارا مقصد زندگی اسی کی تبلیغ اور دعوت ہے, اور ہماری دعوت یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ اس کائنات میں اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا اگر میں اس بات مان لوں تو میرا انجام کیا ہوگا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی ہو گئے, ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے اور جو سارے مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ تمہیں بھی حاصل ہوں گے. تو وہ چرواہا حیرت سے کہنے لگا کہ آپ مجھے گلے سے لگائیں گے حالانکہ میں سیاہ فام ہوں, کالا میرا جسم ہے اور میرے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے, تو آپ اس حالت میں مجھے گلے سے لگائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر تم اسلام لے آؤ گے تو ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے, تم ہمارے بھائی ہو گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی سیاہی کو چمک سے تبدیل کر دے گا, اس کو سفید بنا دے گا, اور تمہاری بدن کے سے جو بدبو ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوشبو میں بسا دے گا. کہا کہ اگر آپ اس کا وعدہ کرتے ہو تو میں اسلام قبول کرتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب مجھے بتائیے کہ مجھے کیا, میں کیا کروں. تو آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ دیکھو پہلا کام تو یہ کرو کہ جو بکریاں لے کر آئے ہو تم اپنے مالکوں کی, یہ بکریاں ان کو واپس کرو کیونکہ تمہارے پاس یہ امانت ہیں ان کی, تمہاری اپنی ملکیت نہیں ہے, لہذا یہ بکریاں پہلے ان کو واپس کر کے آؤ اور پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. آپ ذرا یہاں پر سوچئے کہ یہ بکریاں کس کی تھیں, ان یہودی کافروں کی جن کے خلاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ فرما رہے تھے, جن کا محاصرہ کیا ہوا تھا, جن سے حالت جنگ میں تھے, اور جنگ کی حالت میں دشمن کی جس طرح جان لینا جب حلال ہوتا ہے تو اس کا مال پہ قبضہ کرنا بھی حلال ہوتا ہے, اور یہ حالت ایسی تھی غزوہ خیبر کے موقع پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی بڑی کمی تھی. یہاں تک کمی تھی کہ ایک موقع پر سرکار صحابہ کرام نے مجبور ہو کر, کچھ گدھے تھے ان گدھوں کو ذبح کر کے ان کو پکانا شروع کر دیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ان دیگوں کو الٹ دو, جو دیگیں گدھے کے گوشت میں پک رہی تھی ان کو الٹوا دیا. لیکن آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت میں کھانے پینے کے سامان کی کتنی قلت تھی کہ لوگ گدھے کا گوشت پکانے پر مجبور ہو رہے تھے. اس وقت میں بکریوں کا ایک پورا گلہ سامنے آ گیا, اور بکریوں کا گلہ بھی کس کا, دشمن کا, جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے, کافروں کا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ ان بکریوں پر قبضہ کر لے, اس لیے کہ یہ شخص جو لے کر آیا تھا بکریاں یہ امانت کے طور پر لایا تھا, تو امانت کے طور پر لائی ہوئی بکریوں کا حق یہ ہے کہ وہ واپس کی جائیں. تو عین حالت جنگ میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امانت کا حق ادا کرنے کی تلقین فرمائی اور اس چرواہے کو کہا کہ جاؤ پہلے یہ دشمن کو وہ واپس کر کے آؤ, پھر تم سے اور بات ہوگی. چنانچہ وہ صاحب وہ گئے خیبر کے قلعے کی طرف بکریوں کو ہنکا دیا تاکہ وہ اپنے اپنے مالکوں کے پاس چلی جائیں, اور پھر سرکار دو عالم ابراہیم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ رسول اللہ اب بتائیے کہ میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے, نماز کا وقت نہیں تھا کہ آپ اس کو نماز پڑھواتے, رمضان نہیں تھا کہ روزے رکھواتے, اس بیچارے کے بعد تو مالی کوئی نہیں تھا کہ اسے زکات دلواتے, لہذا جہاد ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا جہاد میں شامل ہو جاؤ. تو اس پر اس نے کہا جناب اگر میں جہاد میں شامل ہوتا ہوں, جنگ میں شامل ہوتا ہوں, تو جنگ میں تو دونوں امکان ہوتے ہیں کہ آدمی یا تو غازی فاتح بن کر نکلے اور ہو سکتا ہے جان بھی چلی جائے. تو اگر میں مر گیا اس جنگ میں تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر تم مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دے گا, تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے مہکا دے گا. یہ سنا اور وہ جہاد میں شامل ہو گیا. لڑائی ہوتی رہی, جنگ ہوتی رہی. جب جنگ ختم ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمیوں اور شہیدوں کو دیکھنے کے لیے آپ نکلے, تو ایک جگہ جا کر دیکھا تو صحابہ کرام کسی لاش کے اوپر, وہاں پر صحابہ کرام کا جمگھٹا ہے. آپ نے قریب جا کر پوچھا بھائی یہاں پر کیوں آپ لوگ جمع ہو رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ رسول اللہ ایک ایسے آدمی کی لاش نظر آ رہی ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں, کیونکہ یہ ہمارے لشکر کا آدمی نظر نہیں آ رہا اور اس کی لاش یہاں پر, وہ یہاں پر مقتول پڑا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کو دیکھا تو فرمایا تم نہیں پہچانتے مگر میں پہچانتا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالی کے راستے میں کوئی عبادت انجام نہیں دی, لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیا ہے, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آخرت میں اوپر ملائے اعلیٰ کے اندر اس کو غسل دیا جا رہا ہے اور اس کو خوشبوؤں سے بسایا جا رہا ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ اس اللہ کے بندے نے سوائے اس کے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ زبان سے ادا کیا تھا دل کی سچائی کے ساتھ, تو صرف اس کی بدولت اگر وہ چند گھنٹے پہلے مر جاتا کفر کی حالت میں تو جہنمی ہوتا, جہنم میں جاتا, اور اس کلمے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ نہ صرف جنتی ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی سیاہی کو بدل دیا ہے اور اس کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیا ہے. تو یہ کہاں سے ہوا؟ زبان سے. اور ایک ایسی ایک مثال نہیں ہے, اور بھی مثالیں. غزوہ احد کے اندر ایک صحابی کا ایسے ہی واقعہ ہے کہ عین غزوہ احد کے وقت میں مسلمان ہوئے اور پھر اسی میں شہید ہو گئے, اور ان کے بارے میں بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تعجب کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ اس نے کوئی سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور پھر بھی یہ سیدھا جنت میں گیا. تو یہ بات کوئی مبالغہ نہیں ہے, حقیقت ہے کہ اگر زبان کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہ انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیتی ہے. اور یہ حدیثیں بھی آپ نے سنی ہوں گی کہ ایک مرتبہ زبان سے سبحان اللہ کہہ دیا انسان, ایک مرتبہ سبحان اللہ زبان سے کہہ دے تو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے. اور فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان, الحمدللہ کا کلمہ کہہ دے تو میزان عمل بھر جاتی ہے. اتنا ایک ذرا سا زبان کو ہلا کر انسان اپنی نیکیوں میں اتنا اضافہ کر سکتا ہے. تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو اپنی ضروریات میں استعمال کرنے کے لیے ایک نعمت کے طور پر عطا فرمایا, دوسری طرف اگر اس کو صحیح استعمال ہو تو نیکیوں کے ڈھیر لگتے چلے جائیں. اگر کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی کے دو کلمے آپ نے کہہ دیا تو یہ چیز کیا ہے, یہ اس کو بھی صدقہ فرمایا گیا. چنانچہ اسی حدیث کا اگلا جملہ جو ہے, جو میں نے ابھی پڑھی اس حدیث کا اگلا جملہ یہ ہے, وما من صدقۃ احب الی اللہ عز و جل من قول, اللہ عز و جل کو کوئی کلمہ یعنی کوئی بھی چیز, کوئی بھی صدقہ اتنا محبوب نہیں ہے جتنا زبان سے کسی کو, زبان کے ذریعے کوئی صحیح کلمہ نکال دینے سے جو صدقے کا ثواب ہوتا ہے. سارے صدقوں میں سب سے افضل اور محبوب صدقہ وہ ہے جو زبان سے انسان کوئی اچھی بات نکال دے, اچھی بات نکال دے یا تو اللہ کا ذکر کر لے تو وہ صدقہ ہو گیا, یا کسی مصیبت زدہ غم زدہ آدمی کی تسلی کے لیے دو بول بول دے, اس سے اس کے دل کو ٹھنڈک پڑ جائے, وہ صدقہ ہو گیا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے یہ عمل کہ اس کے ذریعے کسی کو بات نصیحت کی کوئی بات کہہ دے, نیکی کی ترغیب دے دے, برائی سے اس کو روکنے کی فکر کر لے, زبان سے اس کو برائی سے روکنے کی کوشش کر لے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے یہ صدقہ جو زبان کے ذریعے ادا کیا جائے. تو زبان کو صحیح استعمال کرنے سے اتنے فوائد بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ خطرناک بھی بہت ہے یہ زبان, کیونکہ اس سے اتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. اس لیے فرمایا کہ جہنم میں اوندھے منہ ڈلنے والی چیز بھی اس سے زیادہ کوئی اور نہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی, ان کی حدیث آگے امام بیہقی نے روایت فرمائی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ اخبرنی بامر اعتصم به, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس کو میں بس پکڑ کے رکھ لوں, یعنی بس اس کو اپنا وظیفہ زندگی بنا لوں اور اس کو اچھی طرح تھام لوں, کوئی ایسی بات مجھے بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم, مختصر بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لے آیا, اللہ پر ایمان لے آؤ اور زبان سے اس کا اقرار کر لو, ثم استقم, پھر اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرو یعنی اس پر جم جاؤ, تو بس یہ تمہارے لیے بہت بڑی چیز ہوگی, اس کو اچھی طرح تھام کر رکھ لو. تو اس پر انہوں نے پوچھا کہ قلت یا رسول اللہ ما اکثر ما تخاف علی, یا رسول اللہ یہ تو یعنی مطلب ہے کہ یہ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کی کہ میں ایمان کے اوپر ثابت قدم رہوں, لیکن یہ بتائیے کہ مجھ پر آپ کو سب سے زیادہ اندیشہ کس چیز کا ہے, یعنی کس گناہ کا اور کس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے کہ جس میں آپ کو خطرہ ہو کہ میں مبتلا ہو جاؤں گا اور میرے لیے وہ تباہ کن ہوگی وہ چیز. تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ہے, یعنی سب سے زیادہ اندیشہ مجھے یہ ہے کہ تم کہیں زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستوجب نہ بنو. تو یہ اس واسطے یعنی آپ ایسے اندازہ لگائیے, جب انہوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرہ کس چیز کا ہے تو کسی اور گناہ کا حوالہ نہیں دیا بلکہ زبان کے گناہ کا حوالہ دیا, اس واسطے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بے شمار گناہوں میں مبتلا کرتی رہتی ہے. اللہ تو اس لیے بھائی حضرات صوفیاء کرام اور رحمہم اللہ تعالی جو ہیں یہ زبان کے حفاظت کے لیے بڑا ہی اہتمام فرماتے ہیں, اور زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو حضرات صوفیاء کرام آفات اللسان سے تعبیر فرماتے ہیں, زبان کی آفتیں یعنی وہ مصیبتیں جو زبان کے اوپر پڑتی ہیں. اب آپ دیکھو مصیبتیں کیا ہیں, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, کسی کی دل آزاری کرنا, کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو تانا دینا، یہ سارے اعمال، اور پھر بے تحقیق باتیں زبان سے نکالنا، کسی کا راز فاش کر دینا، اور فضول گفتگو کرنا، ایسی فضول گفتگو جس کا دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، یہ بھی سب چیزیں جو ہیں یہ گناہ، سارے گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں. تو ان سے کیسے بچا جائے ان گناہوں سے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات فرمائی تھی، وہ بھی یہیں پر امام بخاری امام بحقی نے روایت فرمائی ہے کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا نبی اللہ من نجات، کہ یا رسول اللہ نجات کیا چیز ہے، یعنی کس طرح میں نجات حاصل کر سکتا ہوں گناہوں سے اور دوزخ سے؟ تو آپ نے فرمایا، تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک ولتبکی علی خطیئتک، تین باتیں فرمائی. نجات اگر چاہتے ہو، دوزخ سے نجات چاہتے ہو، تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں کرو، زبان کو قابو میں کرو کہ یہ بلا وجہ حرکت نہ کرے اور کسی گناہ کی بات زبان سے نہ نکلے. ولیسع کا بیتک، اور کوشش یہ کرو کہ تمہارا گھر تمہیں تمہارے لیے بس کافی ہو جائے، یعنی فضول گھر سے باہر نکلنا بلا وجہ، اس سے پرہیز کرو، کیونکہ جب آدمی بلا وجہ نکلتا ہے تو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. ولتب کی اعلی خطیت، اور اپنے گناہوں پر رو، یعنی اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اور معافی مانگنے کے اندر جتنا گڑ گڑا کر مانگ سکو، رو کر مانگ سکو، اتنا ہی بہتر ہے. یہ تین نصیحتیں فرمائیں، جن میں پہلی نصیحت یہ ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو کیا کرو، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں کرو. اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قل خیرا والا فصمت، کہ بات جو نکالو زبان سے وہ بھلائی کی بات نکالو ورنہ خاموش رہو. تو کہنے کا مقصد، فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو زبان بے مہار بے محابہ چل رہی ہے کینچی کی طرح، کہ کوئی اس پر روک ٹوک نہیں، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں، جو بات دل میں آئی زبان سے نکال دی بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ سوچے بغیر زبان سے نکال دیتے ہو، ساری خرابی کی جڑ یہاں سے پیدا ہوتی. لہذا راستہ اپنی زبان کے آفتوں سے بچنے کا یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو قابو میں کرے، یعنی جب کوئی بات بولے تو ذرا سا سوچ کر بولے کہ آیا یہ میرے لیے بولنا فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ سوچ کر کوئی بات کلمہ زبان سے نکالے. حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب کوئی شخص ان سے کوئی بات پوچھتا تھا تو تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے، فوراً جواب نہیں دیتے تھے، تھوڑی دیر خاموش رہتے اس کے بعد جواب دیتے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ، بعض اوقات اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہوتا ہے، بہت آسان سی بات ہوتی ہے تو فوراً بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، مگر آپ کو دیکھا کہ آپ تھوڑی دیر خاموش ہوتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں. تو فرمایا کہ جو وقفہ ہوتا ہے جواب دینے سے پہلے، جو میں وقفہ کرتا ہوں، اس وقفے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں، یعنی دل میں تصور کرتا ہوں کہ ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے، اور پھر یہ سوچتا ہوں کہ جو بات کہنے جا رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جہنم کی طرف لے جائے، بلکہ جب یہ مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ جہنم کی طرف نہیں لے جائے گی تو اس وقت میں پھر اپنی بات زبان سے نکالتا ہوں، یعنی سوچ کر نکالتا ہوں، اپنے آپ کو جہنم جنت پر پیش کر کے بات نکالتا ہوں۔ تو ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سب سے پہلا کام یہ ہے اس راہ میں کہ آدمی اس بات کی مشق کرے، اس بات کی عادت ڈالے کہ جو بات زبان سے نکال رہا ہے اس کو نکالنے سے پہلے سوچ لے کہ آیا یہ بات مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، اس کے کہنے کے نتیجے میں کہیں میں کسی گناہ میں مبتلا ہو کر جہنم کا مستحق تو نہیں ہو جاؤں گا، یہ سوچے اس کے بعد زبان سے نکالے۔ کیونکہ ہم لوگ غفلت کے اندر مبتلا ہیں اور زبان کو بے مہار چھوڑا ہوا ہے، تو اس واسطے شروع میں تکلف ہوگا کہ آدمی پہلے سوچے اور پھر بولے، لیکن بھائی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس راہ پر چلنا ہے تو پھر یہ تکلف تو برداشت کرنا پڑے گا کہ آدمی اپنی زبان کو قابو میں کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں، اور نجات اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ یقین رکھو کہ جو لفظ نکل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا ریکارڈ ہو رہا ہے، اس واسطے بے تحقیق جو باتیں نکال دیتے ہو، جھوٹی بعض اوقات اس میں جھوٹ ہوتا ہے، غلط بیانی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھوڑی دیر سوچنے کی عادت ڈالے بغیر یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک صاحب ان کے پاس آتے تھے، بہت کثرت سے باتیں کیا کرتے، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس ایک مرتبہ شروع ہوئے تو بند ہی نہیں ہوتے، بولتے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح ان کا بھی مزاج تھا۔ اب حضور حضرت والد صاحب تعالیٰ سے کچھ اصلاحی تعلق قائم کرنے کا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا اور کہا فرمائیے مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو حضرت والد صاحب تعالیٰ نے ان کو واحد نصیحت فرمائی کہ اپنے منہ پر تالا ڈالو، یہ نصیحت ہے، یہ تمہارے لیے، یہ تمہارا سب سے بڑا جو مجاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے منہ پر تالا ڈالو، یعنی یہ جو بہت زیادہ بولنے کے مرض میں مبتلا ہو اس کو ختم کرو، کیونکہ جب آدمی زیادہ بولتا ہے تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جا کر گڑھے میں گر جائے گا اور وہ زبان اس کو ہلاکت کی طرف لے جائے گی، تو کم بولنے کی عادت ڈالو۔ یہ سب سے پہلا سبق ہوا کرتا تھا حضرات صوفیاء کرام کے یہاں، جب کوشش اصلاح کے لیے جاتا تھا تو پہلا قدم یہ ہوتا تھا توبہ کے بعد کہ بھائی اپنے زبان کو قابو کرو، کوئی کسی سے بات نہ کرو۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے یہاں تھانہ بھون میں خانقاہ تھی، لوگ جا جا کر مدتوں وہاں پر ٹھہرا کرتے تھے اپنی اصلاح کی غرض سے، تو وہاں یہ قاعدہ تھا اور سب لوگوں کو اس کا پابند کیا جاتا تھا کہ بس اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ باتیں آپس میں بھی زیادہ باتیں نہ کرو، کسے رابع کسے کارے نہ باشد، ہر ایک آدمی اپنے مقام میں لگا ہوا ہے، کسی کو دوسرے سے، یہاں تک کہ جو مجلسیں ہمارے ہاں جو جمتی ہیں، مجلس آرائیاں ہوتی ہیں، تو اس میں اکثر و بیشتر حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں غیبت آ جاتی ہے، کہیں جھوٹ آ جاتا ہے، کہیں بے تحقیق باتیں آ جاتی ہیں، کہیں کو تانے تشنی کی بات آ جاتی ہے، تو اس کی بالکل ممانعت تھی کہ خانقاہ میں رہتے ہوئے یہ مسجد سے نہیں جمیں گے، یہ اپنے اپنے جگہ پر بیٹھ کر اپنے کام میں لگے رہو، یہ تاکید تھی۔ تو اس کے نتیجے میں وہ الحمدللہ جو لوگ جاتے تھے ان کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ میں زبان سے جو بات نکالوں وہ بالکل صحیح ہو اور کوئی مجھے گناہ میں مبتلا نہ کرے۔ اور میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک واقعہ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے، اور حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کثرت سے بہت ان سے خصوصی تعلق تھا، استاد تھے اور بے تکلفی بھی تھی. تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں حضرت والی صاحب کہ میں جو گیا حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، تو حضرت فرمانے لگے مجھ سے کہ بھائی آج ہم عربی میں باتیں کریں گے، اردو میں نہیں کریں گے، عربی میں کریں گے. اب پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہ باقاعدہ قید لگا دی ہو کہ عربی میں بات کرو. تو حضرت بھائی صاحب جو فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیوں قید لگا رہے ہیں کہ عربی میں بات کریں. تو آخر کار فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیوں یہ عربی میں کرنے کے لیے آپ کیوں فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ بھائی بات پہلے تو ایسے ہی حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی بات اس طرح کی جاتی تھی تو شروع میں اس کو ہنسی میں ٹال دیتے تھے، تو کوئی ایسے ہی ہنسی کا جواب دے دیا، ارے بھائی عربی کی مشق ہوگی عربی بولنے کی. تو پھر حضرت بھائی صاحب نے فرمایا کہ نہیں حضرت، تو اصل وجہ بتائیے کیا ہے، کیوں عربی میں بات کرنا. فرمانے لگے بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو بہت سی باتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات فضول زائد باتیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. عربی میں بات کریں گے تو عربی بولنے کی نہ تمہیں اچھی طرح پوری مشق ہے نہ مجھے اچھی طرح پوری مشق ہے، تکلف تمہیں بھی ہوگا مجھے بھی ہوگا، لہذا جب عربی میں بات کرنے کی پابندی اپنے اوپر عائد کر لیں گے تو پھر صرف جو ضرورت کی بات ہوگی وہی کریں گے اور بے جا بے ضرورت بات نہیں کریں گے. تو اس واسطے میں سوچتا ہوں کہ اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لیں کہ ہم عربی میں بات کیا کریں تاکہ صرف وہی بات ہو جو ضرورت کی ہو، اس کے علاوہ نہ ہو. پھر فرمایا یہ بات کہنے کے بعد کہ ارے بھائی ہماری مثال ایسی ہے کہ کوئی مسافر اپنے گھر سے چلا تھا بہت ساری پونجی لے کر، اور راستے میں پونجی کا اکثر حصہ ختم ہو گیا، کھا پی کے ختم کر لیا، اب تھوڑی سی پونجی باقی ہے اور منزل تک پہنچنا ہے. تو اس وقت میں شروع میں جب بہت ساری پونجی تھی اس وقت تو بے خطر بے محابہ جس طرح چاہا خرچ کر لیا، لیکن اب تھوڑی سی پونجی باقی رہ گئی ہے اور اس کو منزل تک چلانا ہے، تو اس وقت میں مسافر جو ہے وہ بہت دیکھ بھال کر خرچ کرتا ہے کہ بھائی مجھے منزل تک پہنچنا ہے، تھوڑا سا سرمایہ باقی ہے، اس کو کسی طرح صرف ضرورت کی جگہ پر خرچ کروں. تو فرمایا ہماری مثال ایسی ہے کہ ہماری عمر جو ہے وہ اب ڈھل رہی ہے اور اپنی ساری عمر پیچھے گزار چکے ہیں، اب چند لمحات جو عمر کے باقی ہیں تو چاہیے یہ کہ اس کو اہتمام کریں کہ صرف ضرورت کے کام میں خرچ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام میں خرچ ہو، اس کو بلا وجہ خرچ نہ کریں. اس واسطے میں کہہ رہا تھا کہ عربی میں بات کرو تاکہ صرف ضرورت کی بات ہو. تو بات یہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فکر عطا فرما دیتے ہیں اپنی اصلاح کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کی، ان کو یہ فکر لگتی ہے. اور راستہ اس کا پہلا قدم جو ہے آفات لسان سے بچنے کا وہ یہی ہے کہ کم گوئی، کم بات کرے آدمی، اور جو بات کرے وہ سوچ کر کرے، یہ سوچ کر کرے کہ یہ مجھے بات جو میں نکال رہا ہوں زبان سے یہ مجھے جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. اور اس کو ایک مرتبہ میرے والد ماجد قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس طرح تعبیر فرمایا تھا کہ اور وہ درحقیقت تعبیر یہ بات فرمائی تھی اس وقت جبکہ ایک میں نے تحریر لکھی تھی، اس تحریر کو سن کر پھر آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جو بات زبان سے نکالو یا جو بات قلم سے نکالو تو پہلے یہ سوچ لو کہ اس بات کو مجھے کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے، کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے. اگر واقعی تمہارے پاس ایسے دلائل اور ایسا ثبوت موجود ہے کہ جس کی بنا پر تم اسے عدالت میں ثابت کر سکو تو بے شک نکالو زبان سے، لیکن اگر ایسا ثبوت موجود نہیں ہے تو پھر وہ بات زبان سے نہ زبان سے نکالو نہ قلم سے نکالو. کیوں؟ اس واسطے کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب تمہیں واقعتاً اس دنیا میں کوئی شخص عدالت میں کھینچ کے لے جائے. تم نے ایک بات نکال دی, کل کو کوئی شخص تمہارے اوپر مقدمہ کر دے کہ بھائی اس نے یہ بات کہی تھی, یہ غلط تھی, اور عدالت میں کھینچ کے لے جائے, تمہیں واقعی ثبوت پیش کرنا پڑے اس دنیا ہی کے اندر. اور اگر اس دنیا میں عدالت میں ثبوت پیش نہ کرنا پڑے تو ایک عدالت تو آخر میں آنے ہی والی ہے, اللہ جل جلالہ کے حضور, وہاں ثابت کرنا ہوگا. تو اس واسطے اس بات کو سمجھ لو کہ جو بات کہہ رہے ہو وہ عدالت میں ثابت کر سکتے ہو یا نہیں. اگر نہیں کر سکتے تو زبان سے نہ نکالو. یہ ایک ایسا اصول بیان فرما دیا کہ اگر ہم لوگ اپنی تحریر میں اور تقریر میں اس کا اہتمام کر لیں تو ہزار گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حفاظت ہو جائے. آج صورتحال یہ ہے کہ ذرا سی کوئی بات کہیں سے سنی, بلکہ سنی بھی نہیں, محض گمان ہو گیا, خیال ہو گیا کہ ایسا ہوا ہوگا, اس کو پکی بات کہہ کر نقل کر دیتے ہیں لوگ. پکی بات کہہ کر نقل کر دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا. اب یہ بالکل شدید گناہ ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ جو سنا اس نے اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دے بغیر تحقیق کے. یہ افواہ پھیلانے کا سلسلہ, اس کو حدیث میں حرام قرار دیا گیا. اور آج ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے اس سے. ذرا سی بات سن لی کہیں, ایسی اڑتی ہوئی افواہ, اس کو آگے چلا دیا, بلکہ محض بدگمانی پیدا کر لی اور اس بدگمانی کو آگے بطور خبر کے نقل کر دیا. اگر کوئی پکڑا جائے کہ بھئی تم نے فلاں کے بارے میں یہ بات کہی تھی, ذرا ثبوت پیش کرو, تو بغلے جھانکنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں. اور کہیں پکڑا جائے گا دنیا میں تو عدالت اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے, اور یہاں نہیں پکڑا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو پکڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آج آپ دیکھو ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ ایک بات سنی کہیں سے, سن کر اس کو جب نقل کرے گا آدمی تو اس میں اپنی طرف سے کچھ شامل کر دے, پھر وہ دوسرے کو نقل کرے گا تو وہ اپنی طرف شامل کر دے گا. چار پانچ آدمیوں سے گزرنے کے بعد وہ بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے, اور پھر بھی لوگ اس کو چلاتے رہتے ہیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ بچائے, اس کے اوپر بہت سخت عذاب کا اندیشہ ہے. اس لیے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بات زبان سے نکالو یہ سوچ کر نکالو کہ کسی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا. یہ مشق کرو اس کی, تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عادت ڈال دیں گے کہ بات جو نکلے وہ 16 آنے ہو, بالکل صحیح بات ہو, اس کے اندر کوئی آمیزش نہ ہو, غلطی کی آمیزش نہ ہو. بھائی مشق کرنے سے ہوگا, محنت کرنے سے ہوگا, اپنے نفس پر زبردستی کرنے سے ہوگا. وہ جو میں کئی ہفتوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ صبر صبر صبر, کہ ناگوار باتوں پر صبر. دل چاہ رہا ہے کہ یہ بات کہہ دوں لیکن اپنے دل کو روک لیا اللہ کے خاطر کہ یہ بات کہوں گا تو اس سے گناہ ہوگا, لہذا رک گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی یہ کوئی بہت زیادہ مشکل بات نہیں ہے, شروع میں ضرور مشکل ہوتی ہے لیکن رفتہ رفتہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اس راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے اور پھر یہ کام آسان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین، ہم ساری امت کی طرف سے مغفرت مانگتے ہیں، اپنی رحمت سے ساری امت کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه وثبتهم على مله رسولك واوضعهم ان يشكروا نعمتك التي انعمت عليهم وان يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. يا ارحم الراحمين، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. یا اللہ ہم میں جو لوگ، ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو رفع فرما دے. یا اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے جس جس دعا کی فرمائش کی اپنی رحمت سے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے دارالعلوم کے ایک فاضل حضرت مولانا قاضی بشیر احمد صاحب آزاد کشمیر میں بڑے عالم آدمی تھے، اور انہوں نے بڑے وہاں پر بڑا ان کا فیض تھا، وہ ان کا انتقال ہوا. یا اللہ اپنے رحمت سے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، جو خانقاہ قندیہ شریف میں ان کا حال میں انتقال ہوا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے درجات، ان کو درجات عالیہ عطا فرما. یا اللہ ان کو درجات عالیہ عطا فرما. پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما. یا اللہ ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہونے شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اللہم ارحم موت المسلمین یا ارحم الراحمین. اللہم ارحم موت المسلمین یا ارحم الراحمین. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين، تقبل ربنا، تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.